السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید امت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید قوم کی اصطلاح بھی استعمال کرتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کی ہدایات کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ قائم کیا۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے مسلم ممالک موجود ہیں۔ یہ جو مسلم ممالک ہیں، کیا یہ سارے ممالک ایک دوسرے سے اخوت کے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، یا یہ مسلم امہ کا اس میں تصور موجود ہے، یا یہ علیحدہ علیحدہ قومی ریاستیں ہیں جو کہ اپنے اپنے سیاسی حالات اور اپنے اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتی ہیں اور فیصلے انہیں کرنے چاہیے؟ یہ ہے اصل میں آج کا موضوع۔ تو اگر ہم اس تمام کے تمام جو ممالک ہیں ان کو اگر ہم مسلم امہ تصور کرتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو مسلم امہ ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل کا حل کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے؟ اور اگر یہ قومی ریاستیں ہیں تو ان قومی ریاستوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تشریف لائے ہوئے حضرات یہاں پر موجود ہیں، اور حسب معمول جاوید احمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا، یہ تین جو اصطلاحیں ہیں بنیادی، امت، قوم اور اخوت، اس کو ذرا واضح کر دیجئے تاکہ اگلی بحث ہم کر سکیں۔
ان میں سے کوئی بھی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کے عام الفاظ۔ عربی زبان میں جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں گروہ، جماعت، ایسے ہی امت کا لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ معنی ہیں۔ ان میں بھی یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، حدیثوں میں استعمال ہوا ہے۔ قوم کا لفظ جیسے آپ اردو زبان میں بولتے ہیں ویسے ہی
ٹھیک ہے۔
اس طرح اردو میں قوم کوئی اصطلاح نہیں ہے، ایسے ہی عربی میں بھی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔
ٹھیک۔
تو یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہیں، یہ عام عربی زبان کے الفاظ ہیں، جس طرح قرآن مجید عربی زبان کے الفاظ کو استعمال کر کے اپنے مدعا کو بیان کرتا ہے، ایسے ہی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔
ٹھیک ہے۔
مسلمانوں کو آپ ایک امت کہتے ہیں، قرآن مجید نے یہود کو بھی ایک امت کہا ہے، مسیحیوں کو بھی ایک امت کہا ہے، مشرکین عرب کو بھی ایک امت کہا ہے۔
ٹھیک۔
یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، تو اس میں یہود کے بارے میں یہ خاص طور پر الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ بھی مسلمانوں کے مقابل میں ایک امت ہے۔ تو امت کا لفظ یہ اپنے اندر کوئی اصطلاحی مفہوم نہیں رکھتا۔
ٹھیک ہے۔
امت کا لفظ کوئی دینی مفہوم بھی اپنے اندر نہیں رکھتا، یعنی یہ ایک سیکولر لفظ ہے۔
ٹھیک ہے۔
اس کے ساتھ کسی دینی تصور کو وابستہ نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر ہم بعض الفاظ کو خاص مفہوم دے لیتے ہیں، اور یہ مفہوم ہم نے دے لیا، جیسے ہم امہ یا امت کا لفظ مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا استعمال ہے، یہ عربی زبان میں کوئی خصوصی استعمال نہیں
ہے۔
تو اس لیے پہلے تو یہ بات بہت سمجھ لینی چاہیے۔ جو رشتہ ہمارے درمیان قائم کیا گیا ہے ایمان کی بنیاد پر، دیکھیے نا، رشتے بہت سے ہیں۔ یعنی میں ایک والدین کے گھر میں پیدا ہوتا ہوں تو اس سے میرا، میرے خاندان سے ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھ کر میری برادری ہے، میرا علاقہ ہے، میں کسی جگہ بستا ہوں، وہاں میرے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، میں ان رشتوں کا اظہار بھی کرتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ 14 اگست 1947 سے ایک دن پہلے ہم ہندوستانی تھے، تو ایک رشتہ تھا نا جس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد
ہم پاکستان،
24 گھنٹے نہیں گزرے کہ ہم ایک نئے رشتے کی شناخت کے ساتھ دنیا کے نقشے پہ نمودار ہو گئے، اب ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں۔ تو انسان کی شناخت کے کئی پہلو ہیں جو وجود پذیر ہوتے رہتے ہیں، ایسی ہی ایک بڑی شناخت مذہب کی شناخت، یعنی مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک، بلکہ اس سے آگے اب تو دنیا کے ہر خطے میں آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری پیغمبر مانتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے وابستہ سمجھتے ہیں، یا آپ کہیں ان کے نام لیوا ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کے لیے مسلمان کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، مسلمان اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ اصطلاح ہے، اس کو عربی زبان میں آپ مسلم کہتے ہیں، یا اسلام کے ماننے والے آپ بولتے ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی ویسے تو اسلام کا مطلب ہے تو سرنڈر،
بالکل
سرفگندہ ہو جانا، لیکن جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیتا ہے, اس کی اطاعت میں داخل ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا. یہ ایک اصطلاح ہے. یہ جو مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں, وہ امریکہ میں ہوں, وہ برطانیہ میں ہوں, وہ ہندوستان میں ہوں, وہ ملائیشیا میں ہوں, مراکش میں ہوں, کہیں ہوں, ان کے درمیان جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے, اس رشتے کو ہم اخوت کا رشتہ کہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اخوت بھی عربی زبان کا ایک لفظ ہے, مطلب بھائی چارہ, ہم ایک دوسرے کے بھائی.
ٹھیک.
جو تعلق اللہ نے قائم کیا ہے وہ تعلق یہ ہے. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا, انما المؤمنون اخوة, یعنی وہ سب لوگ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی. تو یہ اخوت کا رشتہ ہے جو میرے درمیان اور ایک دور دراز تھائی لینڈ کے کسی قصبے میں بسنے والے یا جاپان کے کسی علاقے میں بسنے والے کے درمیان قائم ہو جاتا ہے. تو میرے نزدیک تو جس چیز کو آپ سیاسی وحدت میں امت کہتے ہیں اس کا تو کوئی خاص وجود کہیں ہے نہیں, لیکن یہ اخوت کا رشتہ یہ دنیا بھر میں قائم ہے. یعنی ہر آدمی اپنی اس شناخت کو سمجھتا اور پہچانتا ہے. میں جب دور دراز کسی علاقے میں بھی جاتا ہوں اور وہاں میرا کوئی بھائی مجھے مل جاتا ہے مسجد میں جاتا ہوا, نماز پڑھتا ہوا, جس کا نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے, تو میں جیسے ہی اس کے ساتھ الیکس ویک کرتا ہوں تو ایک اخوت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ انسانوں کے درمیان اچھے برے, اعلیٰ رویہ اختیار کرنے والے, برا رویہ اختیار کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں, لیکن بحثیت مجموعی کم سے کم میرا تجربہ دنیا بھر میں جانے کے بعد یہ ہے کہ اس اخوت کے رشتے کا احساس مذہبی بنیاد پر نہیں. یہ باقی رشتے بھی ہیں, یعنی ہم ظاہر ہے کہ پاکستانی ہیں, تو اگر کوئی امریکہ میں یا برطانیہ میں آپ کو پاکستانی مل جاتا ہے تو وہاں بھی ایک رشتے کا احساس ہوتا ہے. اچھا کوئی ہندوستانی مل جاتا ہے تو وہاں بھی ایک رشتے کا احساس ہوتا ہے. اسی طریقے سے باقی رشتے بھی ہیں, لیکن یہ رشتہ بھی کوئی ایسا کمزور رشتہ نہیں ہے. جب ہم ایمان کے اس رشتے کی حرارت محسوس کرتے ہیں تو جگہ جگہ اس کا بھی ایک احساس اور ایک شعور ہوتا ہے. میرے نزدیک تو امت کا کوئی اگر تصور بنتا ہے تو وہ حقیقت میں اخوت کے اس رشتے میں بنتا ہے.
لیکن جاوید صاحب, اب آپ نے جو اپنی وضاحت سے فرمایا کہ اخوت بھی کوئی اصطلاح نہیں ہے, امت بھی کوئی اصطلاح نہیں ہے, لیکن ایمان کی بنیاد پر ایک رشتہ ہمارے درمیان قائم ہے, اور آپ نے فرمایا کہ امت گروہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے یا اس میں کیا قباحت ہے کہ میں اپنے اس رشتے کو, جو کہ اصطلاح نہ امت ہے نہ اخوت ہے, لیکن میں مسلم امہ کہہ دوں اسے. اگر اصطلاح نہیں ہے تو اخوت بھی اصطلاح تو نہیں ہے, تو اگر اسے مسلم امہ کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
میں نے تو یہی کہا ہے, حرج ہی کیا بات ہے. یعنی آپ کہیں, لیکن اسی طرح کہیں جس طرح کہ آپ مختلف جذبات, احساسات, تصورات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ بولتے ہیں, ضرور کہیں. اسی لیے میں نے بھی یہ کہا کہ اگر امت مسلمہ کا کوئی تصور پایا جاتا ہے تو وہ اصل میں اس رشتے کے ساتھ پایا جاتا ہے.
ٹھیک.
وہ سیاسی وحدت کے طور پر نہیں پایا جاتا, وہ یہ ایمان کا رشتہ ہے جو دور دراز جنگلوں میں بھی اگر کوئی آدمی مل جائے گا مجھے, اللہ کا نام لیتا ہوا, اذان دیتا ہوا, نماز پڑھتا ہوا, تو میں اس رشتے کو محسوس کرتا ہوں.
ٹھیک ہے.
اور وہ میرے دکھ درد میں شریک ہو جاتا ہے.
بالکل صحیح.
یہ رشتہ موجود ہے, اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ امت کا لفظ بولیے, آپ کوئی اور لفظ بولیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ کوئی اصطلاحات نہیں ہے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ بولیں گے تو آپ ایک مذہبی اصطلاح بول رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی, اب یہاں سے سوال لیتے ہیں. پہلا آپ کا سوال جی.
جو ابھی گفتگو ہوئی ہے اسی تناسب سے, آج کل خاص طور پر جو مغربی دنیا ہے وہاں پر اسلامی فوبیا کے ایک ٹرم بھی استعمال ہو رہی ہے, اور بہت سارے ایکشنز بھی, اور خاص طور پر عوام کے اندر مغربی دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بالخصوص جو رد عمل اور جس کے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, تو یہ چیلنج جو پوری طرح سے مسلم ورلڈ کے لیے آ رہا ہے, یعنی ہم اخوت کی بنیاد پر ہی ہم اس کو کیسے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا اختیار کریں, کیا حکمت عملی مرتب کریں؟
ٹھیک.
اس وقت دنیا میں جتنے ملک ہیں, خواہ وہ بدھوں کے ہوں, خواہ وہ مسیحیوں کے ہوں, خواہ وہ جدید اصطلاح میں لا مذہب لوگوں کے ہوں, کچھ بھی ہوں, ان سب میں مسلمان موجود ہیں. اور جب کبھی کسی فوبیا کو وجود پذیر ہوتے دیکھا جائے تو اس کا صحیح علاج کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ اپنے علم سے, اپنی سیرت سے, اپنے کردار سے یہ بتائیں کہ ان کی تصویر صحیح نہیں بتائی جا رہی. یعنی علم کا جواب علم سے دینا چاہیے, استدلال کا جواب استدلال سے دینا چاہیے. الزام اگر آپ پر کوئی لگا دیا گیا ہے تو الزام کی صفائی میں جب آپ کھڑے ہوں تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے یہ بتائیں اس کو کہ وہ کیسے غلط فہمی میں مبتلا ہو رہا ہے؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یوں نہیں کہ دنیا میں کوئی ایک فضا پیدا ہو گئی ہے اور وہاں تو اب ہمارا کوئی ریپرزینٹیٹو موجود نہیں ہے. کون سا دنیا کا خطہ ہے جہاں مسلمان موجود نہیں ہے؟ پڑھے لکھے دانشور ڈاکٹر حضرات، انجینئر حضرات، علماء حضرات، میں نے تو دنیا کے گوشے گوشے میں، کونے کونے میں دیکھا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے. تو ان کو جس وقت بھی کوئی اس طرح کی غلط فہمی پیدا ہو جائے، غلط فہمی چند لوگ پیدا کرتے ہیں، ہمیشہ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں ہیں. میں آپ کو ابھی لے چلتا ہوں پاکستان کے دیہات میں اور ذرا پڑھے لکھے لوگوں سے یہود کے بارے میں گفتگو سن لیجیے، اچھا ہنود کے بارے میں گفتگو سن لیجیے، ان کے زاویے سے دیکھیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو یہود و ہنود فوبیا کہہ رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر غلط فہمیاں دور کی جائیں، صحیح بات کی وضاحت کی جائے، علمی اور استدلالی طریقہ اختیار کیا جائے. تو ہر چیز کا یہی علاج ہوتا ہے. آپ ایک پلے کارڈ ہاتھ میں اٹھا لیں اور اپنے مال روڈ پر کھڑے ہو کے نعرہ لگا دیں تو آپ کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی فوبیا ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اس کا طریقہ ہے کہ آپ شائستگی کے ساتھ اپنا موقف دوسروں کے سامنے رکھیں. دنیا ملنے ملانے بات کرنے کا نام. میں نے کئی دوست میرے پاس آئے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے آگے بعض شکایت کی، تو میں نے کہا کہ یہ جن گروہوں سے آپ کو شکایت ہو رہی ہے، کیا کبھی ایسا کیا آپ نے کہ آپ ان کے پاس گئے ہو اور آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہم نے کیا کبھی. بھائی آپ کیجئے نا، یہ بات ملیے جا کے بات کیجئے، اپنا موقف سامنے رکھیے. یہ مطلب نہیں کہ 100% کامیابی ہو جائے گی، لیکن جو 100% ناکامی ہو رہی ہے اس میں کمی آنی شروع ہوگی. اور جیسے جیسے آپ اپنا تعلق بڑھائیں گے، آپ بات کریں گے، تو اس میں کوئی غلط فہمیاں تو دور ہوگی. اور اگر فرض کر لیجئے کہ یہ نتیجہ نکلے آپ کے اس کام کے نتیجے میں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ غلطی ہماری ہے فلاں جگہ پہ، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں.
ٹھیک. اچھا یہ جو اسلام فوبیا کی جو آپ نے کوشچن کیا اور آپ نے خاص کر کے ان ممالک کی طرف اشارہ کیا جو کہ غیر مسلم ممالک ہیں، مغربی ممالک ہیں، میں مسلم امہ ہی کی ٹرم کو یوز کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہ مغربی ممالک کو تو بعد میں دیکھیں گے ہم، کہ ایک طرف ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو کہ اس ظلم اور جبر کا نشانہ بن رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم امہ کے سرگردہ لیڈر ہیں جو کہ پرائم منسٹر مودی کو جو ہے وہ اوارڈز بھی دے رہے ہیں اور اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ نمک پاشی کر رہے ہیں ان کشمیریوں پر اور دوسرے دیگر مسلمانوں پر، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
میں پھر بڑے ادب کے ساتھ توجہ دلاؤں گا کہ آپ ممالک میں مسلم امہ کو کیوں دیکھتے ہیں. یعنی مسلم امہ تو اصل میں اسلام کے ماننے والے وہ سب لوگ ہیں جو کسی مسلمان اکثریت کے ملک میں رہ رہے ہیں، یا وہ مثال کے طور پر ہندوستان میں رہ رہے ہیں، امریکہ میں رہ رہے ہیں، برطانیہ میں رہ رہے ہیں، وہ سب مسلم امہ.
ٹھیک.
ایک بات. دوسری بات یہ کہ جن جگہوں کے اوپر سیاسی نظم قائم ہے، سوال یہ کہ کیا وہ سیاسی نظم مسلم امہ یا مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے؟ یعنی اس وقت ذرا 50 سے زیادہ جو ممالک ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھیے، کیا فلوا کی نمائندگی کرتا ہے؟
نمائندگی نہ کرتا ہو، لیکن باغ دور تو ان کے ہاتھ میں ہے نا.
نہیں، جن کے ہاتھ میں بھی ہو، سوال ہے کہ اس میں مسلم امہ کدھر سے آ گئی؟ مسلم امہ کی نمائندگی کرنے والا نظم کن ملکوں میں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 2 یا 3 یا 4 سے زیادہ آپ ملک نہیں گن سکیں گے جن میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم امہ جو بھی وہاں بستی ہے یا مسلمان جو وہاں بستے ہیں ان کے ریپرزینٹیٹو کسی حد تک وہ حکومت کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. اس لیے میرے نزدیک تو یہ جو سیاسی فیصلے جو لوگ کر رہے ہیں وہ حقیقت میں خود مسلم امہ میں وہی کچھ کیے ہوئے ہیں جس کے خلاف آپ احتجاج کر رہے ہیں. یعنی ابھی آپ نے فرمایا کہ کشمیر کا معاملہ کیا ہے، یعنی یہی کہیں گے نا زیادہ سے زیادہ کہ کسی ایک ملک نے یا کسی ایک ریاست نے کسی قوم کے حق کے خود ارادی کا انکار کر دیا، یہی کہیں گے نا، یا جمہوری اصول پر جو حق ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مانا. تو سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر جو اقتدار قائم ہے وہ مان رہا ہے یہ بات؟ جو لوگ خود استبدادی حکومتیں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میرا نہیں خیال کہ توقع کرنی چاہیے. اسی طرح یہ جو میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ بعض رات کہتے ہیں کہ وہ مسلم امہ کہاں ہے، کہا ہے نا لوگوں نے بہت سا، کدھر پائی جاتی ہے مسلم امہ؟ نہیں، مسلم امہ موجود ہے، وہ پائی جاتی ہے، وہ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ہی نہیں، وہ ہندوستان میں بھی ہے. ان کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, وہ اپنا دکھ درد ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, موجود ہیں. یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور دراز جگہوں پر بھی چلے جائیے تو ایک عام آدمی کے جذبات وہی ہوتے ہیں جو ایک مسلمان کے جذبات ہونے چاہیے بالعموم, لیکن مستثنیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کی ریپرزنٹیشن کون لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک تو پہلا بنیادی مسئلہ جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہے وہ ان کے نظم حکومت کا غیر جمہوری ہونا ہے. غیر جمہوری نظم میں وہ لوگ قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں جو یا خاندانی بنیاد پر یا بندوق کے زور پر مسلم امہ کی نمائندگی بزوں میں خود کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے نزدیک ان کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوری روایات کو فروغ نہیں دے سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے دانشور ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, ان کو جس طرح ایک مسلمان اپنے مذہبی عقائد کا اعلان کرتا ہے ان کو اپنے سیاسی عقائد کا بھی اعلان کرنا چاہیے. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ چار چیزیں ہیں: بنیادی انسانی حقوق, قوموں کا حق خود ارادی, جمہوریت, قانون کی حکمرانی. یہ آپ ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے کہ اس معاملے میں ہمارا ریکارڈ کیا ہے. تو اس وجہ سے جب ہم مسلم امہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں یا اس کو کوسنے دینے شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مسلم امہ کی ریپرزنٹیشن کیا فی الواقع وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس وقت اس کے اقتدار پر قابض ہیں. جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ استبدادی حکومتیں, خاندانی حکومتیں, طبقاتی حکومتیں وہ قائم ہیں. تو اگر جمہوری نظام مسلم امہ کے اندر موجود ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے معاملات میں جو فیصلے ہوں گے وہ آج کے فیصلوں سے بہت مختلف ہو جائیں گے.
ٹھیک,
یہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے کہ جس وقت استبداد حکومت کرتا ہے یا بندوق حکومت کرتی ہے تو وہ اپنے وجود کو خطرہ محسوس کرتی ہے اور پھر وہ ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
بالکل ٹھیک.
یہ صرف عامۃ الناس ہوا کرتے ہیں جن کی طاقت, جن کے زور پر ایک باوقار حکمران دوسری قوموں کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ صورتحال اس وقت نہیں ہے.
ٹھیک,
اس کا ادراک کر کے مسلم امہ کا لفظ بولنا.
آپ لے لیجیے پہلے سوال.
آپ استدلال پہ زور دیتے ہیں, بلا شبہ اس کی بڑی اہمیت ہے, لیکن میں آپ ہی سے ایک طالب علم کی حیثیت پوچھتا ہوں کہ استدلال تو ہمارے حق میں ہے, کشمیر کے حق میں, ہر سال جنرل اسمبلی ہمارے حق میں پاس کرتی ہے, سلامتی کونسل, وہ استدلال کہاں گیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بحث والا قانون ہے. تو کیا مسلمانوں کو طاقت حاصل نہیں کرنی چاہیے کہ طاقت حاصل کر اپنے استدلال کے زور کے اوپر طاقت کے ساتھ ساتھ اپنی غلامی سے نجات حاصل کرے؟ وہاں لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, استدلال ہمارے ساتھ ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ٹک ٹک دین دن دن لکھی دم.
جی ٹھیک ہے,
یہ طاقت تو دنیا میں ہر قوم کو زندہ رہنے کے لیے حاصل کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ عید الحم مستطاۃ بن قوت بات الخیل, اپنی طاقت اتنی رکھو کہ ترحبونا بھی ادوب اللہ. تو اس لیے طاقت کے بغیر تو آپ دنیا میں نہیں جی سکتے.
صحیح.
لیکن یہ طاقت جب بھی ہمیں حاصل ہو یا جتنی بھی حاصل ہو تو ہمیں وہ اللہ کے حدود کے مطابق ہی استعمال کرنی ہوتی ہے. اس وقت ہمارے پاس وہ طاقت نہیں. بحثیت مجموعی یہ طاقت اس وقت افراد کے پاس رہی نہیں. دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے, ایک زمانے میں یہ طاقت افراد کے پاس ہوا کرتی تھی. چنانچہ قرآن مجید نے جب مسلمانوں میں اور مشرکین کے مابین تقابل کیا تو افرادی قوت کے لحاظ سے کیا, یعنی وہ ہزار ہوں گے اور تم اتنے ہو گے, وہ 200 ہوں گے تو تم اتنے ہو گے. تو اس وقت افرادی قوت کی بڑی اہمیت تھی. اب طاقت علم کے ہاتھ میں جا چکی, یعنی اس وقت تو آپ نے یہ دیکھا ہے نا,
علم اور معیشت, یہ دو چیزیں.
یعنی معیشت جو ہے وہ تو خیر ریڑھ کی ہڈی ہے.
جی ہاں,
اگر آپ کے پاس اقتصادی طاقت نہیں ہے تو آپ 10 دن کی جنگ بھی نہیں کر سکتے.
بالکل صحیح ہے.
اور خود جنگ, خود معیشت وہ علم پر منحصر ہو چکی.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی اس وقت ہم علم کی معیشت کے دور میں ہیں. اب یوں نہیں ہے کہ آپ نے خام مال پیدا کر لیا تو آپ کوئی بڑی چیز بن جائیں گے. جب تک وہ خام مال علم کے مراحل سے نہیں گزرے گا اس وقت تک وہ دنیا میں اپنی قیمت نہیں پیدا کر سکتا. یہی صورتحال جو ہے وہ جنگی ٹیکنالوجی کی ہے. یعنی اب تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک ڈرون اڑاتے ہیں اور آپ ہزاروں میل کے فاصلے کے اوپر کسی کو نشانہ بنا دیتے ہیں, تو وہاں پر کوئی آدمی نعرہ تکبیر لگا کیا کر لے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لڑنے والوں کا ذوق, ان کا اللہ پر اعتماد, ان کا اپنا مورائل اب بھی کردار ادا کرتا ہے, لیکن بڑی حد تک اس میں علم فیصلہ کن ہو گیا ہوا ہے. علم ہمارے ہاں موجود نہیں, ہم اس کو پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس لیے دیکھیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارا جو بحثیت مجموعی سیاسی نظم ہے وہ لوگوں کا حقیقی نمائندہ نظم بنے. بری سے بری قومیں بھی جب اس جمہوری پروسیس سے گزرتی ہیں تو ان کی تطہیر ہوتی ہے, بہتر قیادت سامنے آنے لگ جاتی ہے. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ پوری امت مسلمہ میں جمہوریت بطور ایک سیاسی قدر کے مانی جائے. دانشور اس معاملے میں کمپرومائز کے لیے تیار نہ ہو, علماء تیار نہ ہو. میں نے جس طرح عرض کیا نا کہ اس چیز کو سیاسی عقیدے کے طور پر بیان کیا جائے, یہ بڑی صحیح بات انہوں نے فرمائی کہ ہم اپنا علم بڑھائیں. علم سے طاقت پیدا ہوتی ہے, وہ طاقت معاشی طاقت بھی ہوتی ہے, وہ عسکری طاقت بھی ہوتی ہے, اور پھر تیسری چیز کیا ہے, اپنی اخلاقی قوت بڑھائیں. تو یہ چیزیں تو ناگزیر ہیں, ان کے بغیر دنیا میں آپ جی نہیں سکتے.
آپ کا سوال جی.
آج مسلمانوں کے پاس وسائل بھی ہیں, صلاحیتیں بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج مسلم امہ جن بڑے مسائل سے دوچار ہے, ان میں کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے. آپ کے خیال میں مقبوضہ کشمیر میں جو ظالم ڈھائے جا رہے ہیں, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ایک عام مسلمان یہ فیل کر رہا ہے کہ مہذب دنیا کی خاموشی اس لیے ہے کہ وہ مظلوم کشمیری مسلمان ہیں. آپ کے خیال میں ان مظالم کا خاتمہ کیسے ممکن
ہے؟ دیکھیے, میرے نزدیک ظاہر ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, پاکستانی بھی ہوں, میرا دل بھی ان کے ساتھ دھڑکتا ہے, ان کا کوئی دکھ ہے, ان کا کوئی غم ہے, وہ میرے لیے بھی میرا دکھ اور میرا غم بن جاتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر کر کے, چونکہ آپ نے ایک سوال کیا ہے, تو میرے نزدیک یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے, اس کے پیچھے ہماری پے در پے بے تدبیریوں کو دخل ہے. یعنی آج کے زمانے میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ فی الواقع ہے کیا, کیا کشمیر کا مسئلہ مذہبی مسئلہ ہے؟ ایسا نہیں, یہ پہلے دن سے کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا, یہ پہلے دن سے ایک سیاسی مسئلہ تھا. اس کو سیاسی مسئلے کی حیثیت ہی سے دیکھا جانا چاہیے تھا, سیاسی مسئلے کی حیثیت ہی سے پیش کیا جانا چاہیے تھا, سیاسی مسئلے کی حیثیت سے اس کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے تھی, پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جب کوئی مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے تو دنیا کے کینوس پر یا عالمی قانون میں اس کی پلیسمنٹ کیا بنتی ہے, یعنی وہ کیا چیز ہے. اس میں ظاہر دو تین آپشنز موجود تھے, ہندوستان کی تقسیم کے ایجنڈے کے طور پر اس کو لیا جائے, اس میں بہت خلط مبس تھا. اب دیکھیے نا, مثلا یہی بات کہ الحاق ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, ہوا تھا تو جائز ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, راجا ہری سنگھ اس وقت الحاق کرنے کی پوزیشن میں قانونی طور پر تھے یا نہیں تھے, یہ بہت سے مسائل ہیں نا. تو جب تک چیزیں واضح مقام پر نہ ہوں تو آپ اس کو لے کے آگے نہیں چل سکتے. اچھا, اسی طرح سے یہ بات کہ کیا فی الواقع کشمیر میں وہ قیادت پیدا ہو گئی تھی جو قیادت مسلمانان ہند کو حاصل ہو گئی جب انہوں نے کانگریس کے مقابلے میں پاکستان کا مطالبہ رکھ دی. آپ ایک ملک سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں نا, تو کیا آپ نے وہ قیادت پیدا کر لی ہے؟ سیاسی مسئلے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو سب سے بڑا سوال یہی تھا. میں نے, آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر یہیں پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیریوں کو اگر اپنا حق خود ارادی حاصل کرنا ہے تو اپنا قائد اعظم پیدا کرے. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قیادت منتشر ہو, آٹھ یا دس لوگوں کا ایک محاذ. آپ خود سوچیں, اگر مسلم لیگ قائد اعظم کے بجائے آٹھ دس لیڈروں کی قیادت میں جدوجہد کر رہی ہوتی تو آپ پاکستان بنا لیتے, یہ ممکن نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے یہ بے تدبیری ہے جس کو اختیار کیا گیا, یعنی مذہبی مسئلہ بنایا گیا درحال لے کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ تھا. سیاسی مسئلہ جہاں سے اٹھ رہا تھا وہ جگہ کون سی تھی؟ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ جگہ تھی حق خود ارادی, قوموں کے حق خود ارادی کو بطور ایک اصول کے دنیا میں مان لیا گیا تھا. دیکھیے اس میں پیچیدگی کیا ہے, یعنی کیا وجہ ہے کہ قوموں کے حق خود ارادی کو بطور اصول ماننے کے باوجود دنیا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ دنیا ایک عالمی سطح پر کنٹرڈکشن میں مبتلا ہے. قوموں کا حق خود ارادی بطور اصول مانا جاتا ہے, یعنی بتدریج مانا گیا ہے, یہ بھی یعنی اس کی کوئی بہت لمبی تاریخ نہیں ہے, یہ ابھی ایک صدی کی داستان بھی نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور اصول بھی قائم کیا گیا, خاص طور پر اقوام متحدہ کے قیام کے موقع پر, کہ اقوام متحدہ ملکوں اور قوموں کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے. اب اس میں بعض اوقات تصادم واقع ہو جاتا, یعنی یہ معاملہ اندرونی معاملہ ہے اور دوسری جانب ایک قوم کے حق خود ارادی کا معاملہ ہے, اس میں تصادم پیدا ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ کر آپ دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں, یعنی بتائیں کہ یہ معاملہ کیسے اندرونی معاملہ نہیں رہا یا دنیا کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے. اور کشمیریوں کی قیادت سیاسی سطح پر ایک متحدہ پلیٹ فارم پر ایک شخص کی قیادت میں جمع ہو جائے, یعنی آپ عام حالات میں تو کوئی قومی حکومت بھی چلا سکتے ہیں, لیکن سیاسی جدوجہد آپ ایک قیادت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری طرف ہیں. جب ان میں غلطی ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی ہمدردیاں حاصل نہیں ہوتی اور پھر ہم ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں.
لیکن جاوید صاحب اس اوپینین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اقوام متحدہ کی نظر میں یہ ایک حق خود ارادیت کا معاملہ بھی ہے اور اندرونی معاملہ بھی ہے, لیکن اقوام متحدہ نے چونکہ یہ بات مسلمانوں سے متعلق ہے اس لیے اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ اندرونی معاملہ ہے. اگر وہاں پر مثال کے طور پر مسیحی افراد ہوتے اس وقت کشمیر میں یا کوئی اور دیگر مذاہب کے ہوتے تو اقوام متحدہ فوراً ایکٹ کرتا, یہ مسلمان ہے اس لیے ایکٹ نہیں کر رہے.
دیکھیے آپ نے کبھی اس پہ یہ جائزہ لینے کی کوشش کی ہے کہ جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی وہ اقوام متحدہ کے کس باب کے تحت ہیں؟ وہ اس باب کے تحت ہیں ہی نہیں جہاں پہ اقدام کیا جا سکتا. وہ جس باب کے تحت
اس کے اس باب میں نہ بھی ہوتی لیکن اگر وہاں مسیحی ہوتے تو ابھی تک ایکٹ ہو چکا ہوتا.
نہیں کر نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل محض حق و باطل کی بنیاد پر اقدام نہیں کرتی. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 طاقتوں کو ویٹو حاصل ہے, ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی اگر انکار کر دے کچھ نہیں ہو سکتا.
وہ ایک طاقت اقوام متحدہ کے خلاف اس نے عراق میں ایکشن لے لیا تو کچھ بھی نہیں کیا اس
کا مطلب یہ کہ اقوام متحدہ نے اصل میں کوئی اقدام کیا ہی نہیں بلکہ ایک طاقت نے سرکش ہو کے اقدام کر ڈالا.
وہی میں کہہ رہا ہوں.
تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں تو اگر کوئی بڑی طاقت آپ کے حق میں اقدام کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو کروا لیجیے. پھر اقوام متحدہ کی بات تو نہ کریں نا. اقوام متحدہ میں تو جو قانون قاعدے ہوں گے ان کے تحت ہی آپ اقدام کی توقع کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت اگر فرض کر لیجئے کہ مسلمان ملکوں میں سے کسی ملک کے پاس اتنی بڑی طاقت ہو کہ وہ اٹھ کے جا کے کسی ظالم کا ہاتھ پکڑ لے. آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے لوگوں نے کیمپوں میں زندگی بسر کی ہے. کیا کر سکی ہے دنیا اس معاملے.
برما میں کیا ہو رہا ہے.
برما میں کیا ہوا. دوسری جگہوں پر کیا ہوا. تو اصل میں اس مسئلے کو مذہبی مسئلہ بنانے کی بجائے آپ دیکھیے کہ دنیا کی سیاست کی بساط پر اس کی نوعیت کیا ہے. تو سلامتی کونسل میں تو آپ کے 5 لوگ بھی آپ کے حامی ہو جائیں تب بھی ایک کھڑا ہو جائے گا آپ کے خلاف, بس بات ختم ہو جائے گی. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے نئی بستیاں بسانے کے معاملے میں بعض ظالمانہ اقدامات کے معاملے میں اسرائیل کے خلاف قراردادیں منظور کی ہیں, ویٹو ہو گئے. بارہ ایسا ہوا ہے. تو اس لیے دنیا کے نظم کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا نظم ہے, پھر آپ دنیا سے کسی چیز کی توقع کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی حمایت میں چڑھ دوڑیں. یہ جو آپ نے جس بڑی طاقت کی مثال دی ہے, سوال یہ ہے کہ وہ بڑی طاقت کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آئی تھی. وہ اپنے مفادات کے لیے اقدامات کے لیے آئی تھی. وہ آپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں.
آپ کا سوال جی.
سر آپ نے ابھی یہ کہا کہ جہاں پر جو ہے مطلب استدلال کا, آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ کبھی جا کر ملے ہیں, تو یہاں پر اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے پاس ملنے بھی جاتا ہے بات کرنے تو وہ مارنے پر تلا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسی پروگرام میں کچھ دن پہلے جو ہے یہاں پر کہا تھا کہ اگر کشمیر میں ملیٹینسی نہیں ہوگی تو ملٹری نہیں آئے گی. اب تو کشمیر میں کوئی ملیٹینسی نہیں ہوئی تھی تو اتنے 1,00,000 فوج کیوں ڈپلوائے کی گئی؟
آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی مارنے کے لیے آپ کھڑا ہوا ہے. ایسے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن سے لوگوں نے رابطہ کیا, جن کے پاس گئے, انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے, ان کی بات سنی ہے. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں یہودیوں کے پاس لوگ جاتے ہیں, وہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کے ساتھ مباحثہ کرتے ہیں, اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں, بعض اوقات اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں بعض چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا. بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے. دسیوں کی تعداد میں لوگ ہیں ہندوستان میں جن کے باہمی روابط ہیں, تعلقات ہیں, ملنا جلنا ہے, وہ مل کر یہ کام کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں جنوبی ہند میں تو بے شمار آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. بلکہ ہندوؤں کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اوپر ہونے والے کسی ظلم میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی جگہ سے اگر آپ کو کوئی برا رد عمل مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تعمیم کر کے, اس کو جنرلائز کر کے آپ کوئی رائے قائم کریں. غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. کیا ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ گفتگو کرتے وقت آپ کو پگڑی پونجی غائب, مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کیا سارے لوگ ایسے ہیں؟ اگر آپ کو موقع ملے تو دسیوں لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مکالمہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو یوں نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ملٹنسی ختم ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ اگلے دن نتیجہ نکل آئے گا؟ نہیں, دونوں کام ہونے چاہیے. ملٹنسی ختم ہونی چاہیے, ملیٹنسی کا آپشن ہی ختم ہو جانا چاہیے, اور وہ لوگ کے جو کسی بھی درجے میں تشدد کا راستہ اختیار کریں ان کو ہیرو بنانے کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے. سیاسی جدوجہد کو آپ کو اپنا اصل کام قرار دینا چاہیے. سیاسی جدوجہد ہمیشہ جمہوری طریقوں سے ہوتی ہے. آپ کو انتخابات لڑنے پڑتے ہیں, آپ کو قومی حیثیت میں اپنی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. جب آپ یہ کام کریں گے تو جب ایک بار فوجیں آ جاتی ہیں تو وہ پھر واپس جانے میں دیکھتی ہیں کہ کیا حالات نارمل ہو گئے ہیں. یہ کوئی سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہوتا. یعنی آپ معذرت کے ساتھ
تدریج ہوتا ہے,
معذرت کے ساتھ جن علاقوں میں آپ فوج بھیج چکے ہیں وہاں ایسے ہی واپس لے آئے. ملیٹنسی ختم ہونے کے بعد سبحات کو دیکھ لیجئے, بلوچستان کو دیکھ لیجئے. جب ایک بار افواج جاتی ہیں تو ان کی واپسی کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. یعنی جس کو آپ نارملسی کہتے ہیں کہ اب حالات واقعی نارمل ہو گئے ہیں, اس کے بعد یہ افواج واپس جایا کرتی ہیں. ان کو واپس لے جانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ فیصلہ کریں آپ کی قیادت کہ ہم صرف اور صرف سیاسی جدوجہد کریں, اور کسی ملیٹنسی کے اقدام کی نہ صرف یہ کہ سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو کنڈم کریں گے. اور اگر کوئی شخص اس طرح کا اقدام کرے گا تو وہ ہیرو نہیں بنایا جائے گا. آپ دیکھیے اس کے بعد دن تبدیل ہوں گے, لیکن یہ تبدیلی وقت کے ساتھ آئے گی. دنیا اس وقت اس بات میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کرفیو اٹھا دیے جائے, اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کی آزادی کا تحفظ کیا جائے, اخبارات پر پابندی نہ لگائی جائے, نقل و حرکت پر پابندی نہ لگائی جائے. یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, قوموں کے حق کے خود ارادی کا مسئلہ. نہ آپ نے اس کو بنایا ہے نہ دنیا اس کو جانتی.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو پہلی بات ہے یہ تو ساری دنیا نے مان لی ہے, اور آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو باقی دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. لیکن یہ بات کہ یہ ایک قوم ہے جس کو حق خود ارادی ملنا چاہیے, یہ بطور ایک مسئلے کے تو آپ مسلمانوں سے بھی نہیں منوا سکتے.
آپ بتائیے جی.
مسلم امہ کو جو بڑا چیلنج درپیش ہے اس وقت وہ تو اپنی ایگزسٹنس کا ہی ہے نا. جیسے ہم الفاظ تو کوئی بھی یوز کریں, کوئی اصطلاحات کریں یا جیسے بھی ہے, لیکن قرآن میں جس طرح اس کو ایک امہ کہا گیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. تو پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ سرحدیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں, امپورٹنس رکھتی ہیں, مسلم امہ امپورٹنس نہیں رکھتی. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر ہم اپنی سرحدوں کو اہمیت دینا شروع ہو جائیں گے تو پھر مسلم امہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی, جو کہ کچھ حد تک تو بالکل ختم ہو ہی گئی ہے, اس کی ایگزسٹنس تو نہیں ہے ابھی.
مجھے بہت معذرت کے ساتھ کبھی اس سے اتفاق نہیں ہوا کہ مسلم امہ ختم ہو جائے گی یا ختم ہو گئی ہے. مسلم امہ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے, اس کا کوئی تعلق سرحدوں سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق حکمرانوں سے نہیں ہے. حکمران اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, استبدادی بھی ہوتے ہیں, جمہوری بھی ہوتے ہیں. مسلم امہ کا تعلق ایمان کے رشتے سے, اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس ایمان کے رشتے سے ایک دور دراز کسی جنگل میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے پاس بھی جائیں گے تو آپ بہت سی اقدار مشترکہ محسوس کریں گے, آپ بہت سے دکھ مشترک محسوس کریں گے, آپ اس کا دل اپنے ساتھ دھڑکتا ہوا پائیں گے. اس مسلم امہ کو کون ختم کر سکتا ہے؟ یعنی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کروڑوں کی تعداد میں, بلکہ اب تو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ہم اصل میں امت کو سیاسی وحدت کے طور پر دیکھتے ہیں, تو سیاسی وحدت تو اس مسلم امہ کی بہت عرصہ پہلے ختم ہو گئی. یعنی 94 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہوئی ہے, اس کے بعد سے 2 حکومتیں قائم ہو گئی. تو سیاسی وحدت تو کوئی آج کی ختم ہو گئی ہے؟
بالکل,
یعنی وہ صدیوں پہلے ختم ہو چکی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی. ہم سب کہتے ہیں نا کہ کس طرح سے وہ مسیحی حملہ آور ہوئے, پھر اس کی داستان سناتے ہیں, اس پر ناول لکھتے ہیں, تاریخ کے واقعات بیان کرتے ہیں. کوئی بچانے کے لیے نکلا تھا ان کو؟ ذرا بتا دی, مسلمانوں کی اچھی خاصی حکومتیں موجود تھیں, کوئی نہیں بچانے کے لیے نکلا. یعنی سیاسی وحدتیں بالکل الگ چیز ہیں. سیاسی وحدتیں سیاسی مقاصد سے قائم ہوتی ہیں, ان کے درمیان مخاصمتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت مسلمان امت کے اندر جو ملک قائم ہے وہ کوئی مذہب کی بنیاد پر قائم نہیں ہے, وہ قومی ریاستیں ہیں. یعنی کوئی بھلے لوگوں کی قومی ریاست ہے, کوئی عربوں کی قومی ریاست ہے, کوئی ہندوستان کے لوگوں کی قومی ریاست ہے, قومی ریاستیں ہیں. تو قومی ریاستیں تو ظاہر اپنی سرحدوں کو بھی دیکھیں گی, قومی ریاستیں اپنے یہاں بسنے والے لوگوں کو بھی دیکھیں گی, اور ان کے لحاظ سے سیاسی فیصلے بھی کریں گی. تو ان دونوں چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. مسلمانوں میں ایک رشتہ ایمان کا موجود ہے، وہ اخوت کا رشتہ ہے، اور وہ الحمدللہ قائم ہے. نہ صرف یہ کہ قائم ہے بلکہ ہر جگہ زندہ ہے. آپ کبھی لوگوں سے مل کے دیکھیں، عام لوگوں سے مل کے دیکھیے، آپ عربوں سے عام آدمی سے مل کے دیکھیں، آپ ترکوں سے عام آدمی سے مل کے دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے انما المومنون اخوا کہہ کے، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان جس طرح کے مسلمان ہیں اس کے لحاظ سے بڑی کمزوریاں ہمارے اندر آ گئی ہیں، لیکن وہ رشتہ قائم. سیاسی سطح پر ہم نے قومی ریاستیں قائم کی کر رکھی ہوئی ہیں، اور ان قومی ریاستوں میں بھی اگر وہ 50-55 ہیں تو 2-4 میں لوگوں کی نمائندہ حکومتیں ہیں، باقی سب جگہوں پر زیادہ تر استبدادی حکومتیں ہیں. تو آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ یہی کچھ ہو سکتا ہے.
آپ کا سوال جی
رامدی صاحب، آپ نے فرمایا کہ جب تک جمہوری نظام کے اندر حقیقی ریپرزینٹیٹیوز اور نمائندے جو ہیں وہ نہیں ابھریں گے، تو مسلمانوں کے حق میں مناسب فورمز پہ وہ ان کے نمائندے بات نہیں کر سکیں گے. موجودہ جو نظام ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت کا، سرمایہ کا ڈنڈا تو اس طبقے کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے جس کے نمائندے موجود ہونے چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام کے اندر جب تک سرمایہ دارانہ جمہوریت قائم ہے، اس طرح کے حکمران ابھر کے ہمارے حق میں جو ہیں مناسب جگہوں پہ بات کر سکیں؟
اسی وقت کا جائزہ لے لیں، جن ملکوں میں تھوڑی بہت جمہوریت موجود ہے ان کا موقف دیکھ لیں کیا ہے، اسی موقع پر اندازہ کر لیں. یعنی انڈونیشیا کا، ملائیشیا کا، ترکی کا موقف سامنے آ گیا نا، تو اس وجہ سے یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ کسی ملک کے لوگوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں. ظاہر ہے کہ نمائندوں کا انتخاب کرنے کے لیے وہ لوگ چاہیے جو نظم حکومت چلانے کے لیے فارغ ہوں. مجھے تو صبح ریڑی لگانی ہے، مالٹے بیچنے ہیں، اور گھر کا خرچ چلانا ہے. تو اس وجہ سے جس کے پاس 4 پیسے ہوں گے وہی قیادت کے منصب پر آئے گا. حقائق سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے، لیکن جس وقت اس سرمایہ رکھنے والے کو، اس جاگیردار کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے اور میں اس منصب پر نہیں رہ سکوں گا اگر لوگ میری تائید نہیں کریں گے، تو اس کے ہاں تطہیر کا عمل ہوتا ہے، بہتری پیدا ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب علم بڑھتا ہے، تعلیم فروغ پاتی ہے، تو بہتر لوگ آنے لگ جاتے ہیں. جمہوریت کوئی حق اور باطل کے درمیان حق نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کے ساتھ حکومت چلانے کا ایک مناسب تر طریقہ ہے، اور اس میں زیادہ امکان اس بات کا پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگ بتدریج سامنے آئیں گے، کیونکہ جواب دہی کے منصب پر فائز ہوتے ہیں. استبدادی حکومتوں میں، خواہ وہ استبداد سامنے آ کے حکومت کر رہا ہو یا بندوق کی طاقت سے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، وہ جواب دہ نہیں ہوتا، نہ جواب دہ سمجھتا اپنے آپ، کیونکہ اس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس طاقت کے بل پر حکومت کر رہا ہوتا ہے. لوگوں کو مار دیتے ہیں آپ، لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں پھینک دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ استبدادی حکومتوں میں کیسے لوگوں کو مارا جاتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلاں آدمی کل ایک گفتگو کر رہا تھا، آج وہ پایا کہاں جاتا ہے. اس کے اعزاء اقربا بےچارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتا دو لے کہاں گئے ہو. تو اس طرح کی حکومتوں میں عوام کے اوپر ایک خاص طرح کا خوف طاری رہتا ہے، اور جب انسان پر خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے وہ قوا مزمن ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو بڑے فیصلے کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں. تو جمہوریت کے فروغ دینا چاہیے، جہاں جمہوریت ہوگی وہاں نسبتاً بہتر فیصلے ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% بہتری آ جائے گی، لیکن بہتری کا ایک راستہ ہمارے لیے نکلے گا. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو صحیح جگہ پر کھڑا کرنا چاہیے. یعنی آپ مجھے اندازہ بتائیے ذرا، ہمارے ہاں ایک پچھلے دنوں حادثہ ہوا، یعنی ایک بڑی طاقت کے سربراہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں کشمیر کے مسئلے. کون آدمی یہ نہیں جانتا کہ اگر کوئی بڑی طاقت اس وقت ثالثی کرنے کے لیے بیٹھے گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو کیا نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ آپ کے لیے قابل قبول ہے، لیکن ایسے ہوا کہ جیسے پوری قوم جو ہے وہ کوئی بڑا مارکا جیت کے واپس آ گئی. تو جس قوم کی دانش، جس کی سیاست کا حال یہ ہو کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ثالثی کرنے کے لیے اگر مثال کے طور پر امریکہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے حق میں؟ وہ نتیجہ ہر اندھے کو نظر آ رہا ہے. ثالثی کیا یہ ہوگی کہ آپ کی جو دیرینہ خواہشیں وہ پوری ہو جائیں گی، آپ کی شہرک آپ کے بقول آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، آپ کے دریاؤں کے بمبے جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سپرد کر دیے جائیں گے؟ یہ ثالثی کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا. تو کس چیز ہے جس کے اوپر آپ یہ ہو رہے ہیں؟ حقائق کو سمجھیں اور سمجھ کر اختیار کریں. میرے نزدیک جب میں اپنے زاویے سے دیکھتے ہوں تو کشمیر کا معاملہ اصل میں ایک قوم کے حق کے خود ارادی کا معاملہ ہے. اس کو اسی حیثیت سے خود کشمیری قیادت کو پیش کرنا چاہیے, اور کشمیر کی قیادت جب تک ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر اپنا قائد اعظم پیدا نہیں کرے گی علیحدگی کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہے.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں مسلم امہ سے متعلق اور مختلف یہاں پر جو آ رہی ہیں چیزیں کہ پرسیکیوشن کا شکار ہے اور اقوام متحدہ کا فلاں رول ہے, ایک سوال اس ضمن میں یہ آتا ہے کہ خود مسلم امہ, ہم ابھی غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے, خود مسلم امہ بھی دو واضح بلاکس میں تقسیم ہے اور مسلم ممالک کا ایک فوجی اتحاد ہے جو ایک بلاک کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور وہ فوجی اتحاد دوسرے بلاک کے مسلمانوں پر چڑھائی بھی کر دیتا ہے. تو خود اس کے اندر مسلم امہ کے اندر یہ جو دو بلاکس کی واضح تقسیم ہے, پھر ایک فوجی اتحاد ہے جو کہتا تو یہ ہے کہ جی جہاں پر بھی ظلم ہوگا ہم اس کے لیے نکلیں گے, لیکن نظر ایسا نہیں آتا, اس پر آپ کا تبصرہ چاہیے.
یہ بالکل درست ہے آپ کی بات, یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تقسیم کتنی گہری ہے, کتنی تاریخی ہے, اس کے مختلف مظاہر اس سے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں. اسی کو ہم نے شام میں دیکھا ہے, اس کو ہم نے عراق میں دیکھا ہے, ایک دن نہیں برسوں دیکھا ہے, اسی کے بدترین مظاہر ہم یمن میں دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جتنے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے. یعنی خود جیسا جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیاسی وحدت, تو سیاسی وحدت بھی مذہبی بنیاد پر دو حصوں میں منقسم
ہے,
پہلے سے موجود ہے.
بالکل
اس کے آگے وہ قومی ریاستوں میں منقسم ہے, اس سے آگے وہ تجارتی بلاکس میں بٹی ہوئی, کیونکہ دنیا میں جینے کے لیے آپ کو بہرحال اپنی معیشت پر منحصر ہونا ہوتا ہے. تو یہ بہت سے معاملات ہیں کہ جن کو جب تک آپ نہیں طے کرتے, یعنی آپ کے ہاں ایک جمہوری اقتدار قائم ہو, لوگوں کی ریپرزینٹیٹو حکومتیں موجود پذیر ہوں, آپ کے ہاں معیشت کو آرگنائز کیا جائے, آپ کے ہاں علم کا سچا حیا ہو, ان سب چیزوں سے پہلے خواب نہیں دیکھنے چاہیے, بلکہ جو حقائق اس وقت موجود ہیں ان کی بنیاد پر آرا قائم کرنی چاہیے. یعنی میں اگر فرض کر لیجئے کہ یہ خواب دیکھنا شروع کر دوں کہ میرے پاس اربوں کی تعداد میں دولت آ گئی, دنیا کی حکومتیں جو ہے وہ آج رات میرے سپرد کر دی گئیں, عالم کا نظم جو ہے وہ اس کی چابی مجھے پکڑا دی گئی ہے, تو خواب دیکھنے کو تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم آپ سو جائیں, اور اگر کوئی ایسا کھانا کھا کے سو جائیں کہ جس کے نتیجے میں بدہضمی زیادہ ہو جائے تو یہ خواب دیکھا جا سکتا ہے, لیکن کیا اس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے یہ ساری جتنی چیزیں ہیں کہ مسلمانوں میں ایک جمہوری فضا پیدا ہو, ان کے ہاں استبدادی حکومتیں ختم ہوں, ان کے ہاں لوگوں کی نمائندہ حکومتیں سامنے آئیں, ان کی تعلیم بہتر ہو, ان کے ہاں علم کو ایک قدر کے طور پر اپنایا جائے, یہ ساری باتیں بہت اعلیٰ باتیں, ان کو حاصل کرنے کی جدوجہد کیجئے, لیکن یہ اس وقت موجود نہیں ہے. اور جب موجود نہیں ہے
حقیقت تو
اس وقت کی صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت کی صورتحال میں سر پھوڑ کے مرنا نہیں ہے, اس وقت کی صورتحال میں لوگوں کی جان مال آبرو کو بچا کر آپ اپنے نقطۂ نظر کو دنیا کے سامنے پیش کریں, وہ لایا عمل اختیار کریں جس پہ کم سے کم نقصان ہو. یعنی آپ ایک ایسا لایا عمل اختیار کر لیتے ہیں جس میں جان آبرو مال ترقی سب چیزیں داؤ پر لگ جاتی, تو آپ وہ لایا عمل اختیار کریں کہ جس سے ترقی کا پہیہ بھی چلتا رہے, علم کی طرف بھی آپ کے قدم بڑھتے رہیں, آپ کے لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ بھی لاحق نہ ہو, اور آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک ایک قدم آگے اٹھاتے چلے جائیں. اگر مسلمانوں کی قیادت تالے آزما لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ اس وقت کی صورتحال میں کبھی کوئی عاجلانہ قدم نہیں اٹھا سکتے. اسی طرح کے عاجلانہ اقدامات ہم نے فلسطین میں کیے, اور آپ دیکھیے کہ نتیجہ کیا نکلا پچھلے 60-70 سال میں, جو کچھ آپ کو حاصل تھا 1948 میں وہ بھی چلا گیا, اور بالکل وہی نتیجہ کشمیر میں نکل رہا. یعنی ہر جگہ یہی ہوگا, عاجلانہ اقدامات, قبل از وقت اقدامات, ضروری تیاری کے بغیر اقدامات, سیاسی حقائق کو نظر انداز کر کے اقدامات, محض مذہبی جذبے کی بنیاد پر کیے گئے اقدامات آخر الامر رسوائی کا باعث بنتے ہیں.
آپ نے جیسے ابھی توجہ دلائی ہے کہ کشمیر کا اصل مسئلہ لیڈرشپ کی کمی ہے, اگر لیڈرشپ کی کمی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے کہ وہ پہلے اپنی لیڈرشپ پیدا کریں, لیکن موجودہ حالات جو کریٹ کر دیے گئے ہیں یا جو بن گئے ہیں اس وقت, ریسٹ آف جتنی بھی مسلم امہ ہے اسپیشلی پاکستان, ہمارے اوپر کیا کوئی چیز فرض بنتی ہے یا ہمیں کیا اقدامات لینے چاہیے اس سچویشن کو حل کرنے کے لیے؟
جی بہت معذرت کے ساتھ, باقی مسلمان امہ جتنی بھی ہے دو چار ملکوں کو چھوڑ کر, ان کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کی لیڈرشپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے, اور وہ زیادہ سے زیادہ اگر انسانی حقوق کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو کسی حد تک آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور وہ بھی اس حد تک ساتھ دیں گے جس حد تک خود وہ ہدف نہ بن جائے. اس لیے کہ انسانی حقوق کو پامال کرنے میں ان کا ریکارڈ بھی الحمدللہ بہت شاندار ہے. تو نتیجے کے طور پر یہاں بھی کوئی بہت بلند آہنگ آوازیں آپ کو نہیں ملیں گی. یہ تو اکثر و بیشتر ممالک کا معاملہ ہوگا, اس کے سوا آپ کو کچھ ملنے والا نہیں. تو قوم کا حق خود ارادی یہ اگر مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے. پاکستان میں عام طور پر اس کو تقسیم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے, وہ قصہ ماضی ہو چکا. اس بنیاد کے اوپر نہ دنیا آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے, نہ کوئی اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہے. واحد چیز جو ہو سکتی ہے وہ دو ہی, ایک یہ کہ اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کرفیو لگ رہے ہیں, لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ان کے خلاف تشدد ہو رہا ہے, آزادی کے ساتھ بات کہنے پر پابندی لگ رہی ہے, اگر میڈیا پر پابندیاں لگ رہی ہیں, نقل و حرکت پر پابندیاں لگ رہی ہیں, تو اس میں دنیا آپ کی بات سن سکتی ہے. اور یہ بات مجھے بھی کہنی چاہیے, آپ کو بھی کہنی چاہیے, پہنچانی چاہیے. اصل میں یہی وہ مقام ہے جس پر آ کر انسان کا کلیجہ شک ہوتا ہے کہ بچوں کو ہدف بنا لیا گیا, عورتوں کو ہدف بنا لیا گیا, لوگوں کے لیے باہر نکلنا مشکل کر دیا گیا. وہ کہیں بھی ہو, اس کے معاملے میں آواز جب آپ اٹھائیں گے تو آپ تو آواز اٹھائیے پوری طاقت کے ساتھ, دنیا میں بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ بات تلخ لگے گی آپ کو, یعنی وہ ملک کے جن کو آپ اپنا غیر کہتے ہیں ان میں شاید بہت بلند آوازیں آپ کے حق میں اٹھیں انسانی حقوق کے مسئلے میں, اور جن کو آپ اپنے کہتے ہیں میں نے عرض کر دیا کہ کیونکہ ان کے خود بھی انسانی حقوق کا معاملہ جیسا کچھ ہے, کوئی بہت بلند آوازیں آپ کے نہیں ہوں گی. قوم کے حق کے خود ارادی کا مسئلہ جو اصل میں مسئلہ ہے, بھئی یہ قوم ہے, اس قوم کا قوم ہونا بالکل طے شدہ امر ہے, اس کی ایک قدیم ریاست موجود رہی ہے, اس کے پیچھے سینکڑوں سال کی تاریخ ہے. وہ قوم اپنی اس حیثیت کو منوا کر کھڑی تھی جس وقت تقسیم کا معاملہ ہوا, اس وقت بھی قومی حیثیت سے ان کی ایک ریاست تھی, اس ریاست کو حق دیا گیا کہ وہ اپنا فیصلہ کرے. یہ ظاہر ہے کہ اس تاریخی پس منظر ہے. اس میں ایک قوم کہتی ہے کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں, یعنی اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کہتی ہے یا غلط کہتی ہے, یہ اس قوم کے حق کے خود ارادی کا مسئلہ ہے. وہ قوم جب اس کو اس مسئلے کے طور پر پیش کرے گی اور اس کی اپنی قیادت اس کو پیش کرے گی, یعنی آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان بنانے کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, اگر وہ تحریک قائد اعظم کے بجائے یا پاکستان میں بسنے والے یا ہندوستان میں بسنے والے مسلمان نہ چلا رہے ہوتے, وہ انڈونیشیا میں چل رہی ہوتی, تو اس کے نتیجے میں پاکستان بن جاتا. تو قوم کے حق کے خود ارادی کی جدوجہد تو قومی کو کرنی ہے, اور وہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ایک قومی قیادت وجود میں نہ لائیں, اور وہ قومی قیادت جو موجودہ جمہوری اصول ہیں ان پر اپنی حیثیت منوانے میں کامیاب نہ ہو جائے. یہ 46 کے الیکشن تھے جن میں مسلم لیگ کی جیت نے فیصلہ کر دیا تھا.
میں بیسیکلی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی دنیا میں جو اکنامک چیلنجز ہیں اس میں جو مجھے ابھی مسلم امہ کو جو سب سے بڑے درپیش چیلنجز میں سب سے بڑا یہ چیلنجز نظر آ رہا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے بہت سارے لٹریچر لکھا گیا ہے, مذہبی ریلیشنز جو ہیں غیر مسلم ممالک کے ساتھ پہ, سیاسی تعلقات پہ لکھا گیا ہے, لیکن معاشی تعلقات جو غیر مسلم ممالک سے کس طرح کے ہونے چاہیے؟ کیونکہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آپ چائنا ایک بڑی پاور کے طور پہ باہر ابھر رہا ہے, تو اس کے افریقن کنٹریز کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس میں وہ کہہ لیں کہ اکنامک پالیسی جو ہے انکنڈیشنل ہے, تو قرآن و سنت کے مطابق کس حد تک ہمارے معاشی تعلقات غیر مسلم ممالک کے ساتھ ہونے
جی ٹھیک ہے.
دیکھیے معاشی تعلقات کی دو سطحیں ہوتی ہیں. ایک معاشی تعلقات آپ اس وقت قائم کرتے ہیں جب آپ کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, یعنی آپ کی بھی ایک معیشت ہے, اس کی بھی ایک بنیاد ہے, اس کے اندر بھی کوئی جان ہے, آپ بھی دنیا کو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں. معاشی معاملات میں سب سے بڑی چیز جو آپ کی طاقت بنتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ دنیا میں کیا چیز بیچنے کی پوزیشن میں. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے نا, یعنی آپ کا تجارتی بل جو ہے اس میں کیا چیز ہے کہ جو آپ دنیا کو دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں. تو کبھی اس کا جائزہ لے کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. جب آپ معیشت کے لحاظ سے کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دنیا بھر کے ساتھ معاملات کرتے ہیں کسی برابری کی سطح پر, یعنی کچھ لے رہے ہوتے ہیں کچھ دے رہے ہوتے ہیں. جب صورتحال یہ ہو کہ آپ کو لینا ہی لینا ہے تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ گھر میں اب اگر آپ کے کچھ نہیں ہے تو پھر ناز کیا اور نخرے کیا. پھر دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کیا تعلقات قائم کرنے ہیں آپ کے ساتھ, اور دنیا میں جو بڑی معاشی طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ خواہ ایک زمانے میں برطانیہ عظمیٰ تھی یا امریکہ ایک زمانے میں دنیا پر حکومت کرتا رہا یا اب بھی کر رہا ہے या अब चीन एक उभरती हुई ताकत है, तो फिर वो ताकतें अपने अस्क्री और अपने तस्वीराती जो मफादात है उनको सामने रख के फैसला करती हैं, आप उसका हदफ बने हुए होते हैं। इसमें आप अगर किसी बेहतर पोजीशन पर आना चाहते हैं तो जरूरी है कि अपने यहां भी जमहूरी अकदार को पिन दीजिए। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि जो सियासी लोग होते हैं, बुरे से बुरे सियासी लोग, वो भी इस तरह के मौकों के ऊपर बेहतर फैसले करते हैं। इस्तेबदाद में फैसला करने की सलाहियत ही नहीं होती, वो हमेशा खरीदो फरोख्त कर रहा होता, इससे ज्यादा उसके पास कोई विजन हुआ ही नहीं करता और वो आखिर उमर शिकस्त खाता है। तो इसलिए मैं जोर देता हूं इस बात के ऊपर कि हमारा मुल्क हो, दूसरे मुसलमान मुल्क हो, सब में जमहूरी अकदार को फरोग देना चाहिए। फिर दोहराता हूं अपनी बात को कि चार चीजों को अकीदा बनाइए, इंसानी हुकूक, कौमों का हक खुद इरादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी।
बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम शुरका का भी मैं ममनून हूं कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं गुफ्तगू की आज उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल और उनका हल, ताहम उम्मत मुस्लिमा के जो मसाइल हैं वो बहुत पेचीदा हैं और बहुत सारे मसाइल हैं, और जाहिर है कि ये वो टॉपिक है कि जो एक नशिस्त में हम कवर नहीं कर सकते। ताहम हमने बहुत सारी चीज़ों को जायज़ा लिया, मुस्लिम ब्लॉक्स जो बने हुए हैं उनकी बात की, गैर मुस्लिम ममालिक के साथ हमारा रवैया, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, इन पर गुफ्तगू की, और बहुत सारे ऐसे मबाइस हैं और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आपके जहनों में होंगे जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सके। आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर अपने उन सवालात को लिख भेजिए, ih@duniatv.tv। अगले किसी एपिसोड में जहाँ पर हम जनरल क्वेश्चन आंसर जावेद साहब के सामने रखते हैं उनमें उन सवालात को भी टेकअप करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर जुबैर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।